بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, زاویہ نگاہ کے ساتھ حاضر خدمت ہے. ناظرین, پروگرام شروع کرنے سے پہلے ہم فرزند رسول امام زین العابدین علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت سے آپ کی خدمت میں تعزیت پیش کرنا چاہیں گے. تو آئیے آج بھی ہم ایک تجزیاتی نظر ڈالیں گے ہفتے کے کچھ اہم واقعات اور تبدیلیوں پر. سب سے پہلے ملاحظہ فرمائیے ہماری آج کی گفتگو کے موضوعات.
لبنانی وزیراعظم کا رفیق حریری قتل کیس عالمی ٹریبیونل تحلیل کرنے کا مطالبہ. جزیرہ نمائی کوریا میں ایٹمی ہتھیاروں کے استعمال کا خطرہ. پاکستان کے قبائلی علاقوں پر امریکی حملوں میں شدت. امریکہ میں سال نو کے موقع پر بے روزگاری میں اضافہ. غزہ پر اسرائیل کی 22 روزہ جارحیت کی دوسری برسی.
رابطے کے لیے ہمارا ای میل ہے zaviya_nigah@sahartv.ir.
ناظرین, لبنان کے وزیر اعظم سعد حریری نے اپنے والد رفیق حریری کے قتل کیس کی تحقیقات کرنے والی عالمی ٹریبیونل کو تحلیل کرنے کا مطالبہ کیا ہے. ان کا کہنا ہے کہ یہ عدالت ملک کے مفادات کے خلاف کام کر رہی ہے. ملاحظہ فرمائیے اس سلسلے میں ہمارا تبصرہ.
لبنان کے وزیر اعظم سعد حریری نے اسلامی مزاحمتی تحریک کے ساتھ دینے پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ ان کے والد کے قتل کیس کی جانچ کرنے والے عالمی ٹریبیونل کی کارکردگی ملکی مفادات کے خلاف ہے, لہذا اسے ختم کر دینا چاہیے. بیروت سے شائع ہونے والے روزنامہ دیار نے بدھ کے روز لکھا کہ سعد حریری اپنے والد رفیق حریری قتل کیس کی تحقیقات کرنے والی خصوصی عالمی عدالت کو بند کروانا چاہتے ہیں, اور انہوں نے کہا ہے کہ حکومت لبنان جلد ہی اقوام متحدہ سے اس عدالت کو ختم کیے جانے کے معاملے پر بات کرنے والی ہے. لبنان کے سابق وزیر اعظم رفیق حریری فروری 2005 میں بیروت میں ہونے والے ایک مشکوک دھماکے میں قتل کر دیے گئے تھے, جس کے بارے میں بعد میں یہ معلوم ہوا کہ یہ دھماکہ اسرائیل کے بغیر پائلٹ کے طیارے سے داغے گئے راکٹ کے نتیجے میں ہوا تھا. رفیق حریری قتل کے 1.5 سال کے بعد امریکہ کی سرکردگی میں مغربی ممالک نے سلامتی کونسل میں قرارداد 1757 پیش کر کے حریری قتل کیس کی تحقیقات کے لیے عالمی ٹریبیونل کی تشکیل کا مطالبہ کیا. قرارداد کی منظوری کے بعد ایک جرمن جج کی سربراہی میں عدالت تشکیل پائی. شروع میں یہ طے پایا تھا کہ یہ عدالت رفیق حریری قتل میں دخیل عوامل کا منصفانہ انداز میں جائزہ لے گی, لیکن اس عدالت کی بات کی کارکردگی سے ظاہر ہو گیا کہ عدالت قتل کیس کے اصلی عوامل اور اس معاملے میں اسرائیل کے کردار کو نظر انداز کرتے ہوئے امریکی اور صہیونی منصوبے کے مطابق علاقے میں صہیونیت مخالف محاذ کو نشانہ بنانا چاہتی ہے. عدالت نے جھوٹی گواہیوں کو بنیاد بنا کر پہلے تو شام پر رفیق حریری قتل میں ملوث ہونے کا الزام لگایا, اور اس سلسلے میں 4 لبنانی افسران کو گرفتار کر لیا گیا, اور سازش کے مطابق لبنان اور شام کے تعلقات بھی سرد مہری کا شکار ہو گئے. اسی طرح مزاحمتی محاذ کو اس کے ایک اہم حامی یعنی شام کی حمایت سے محروم کرنے کی کوشش کی گئی. کئی سال گزرنے کے بعد بھی اس سلسلے میں جب ثبوت نہیں مل پائے تو 4 لبنانی افسران کو رہا کرنا پڑا اور شام کو الزام سے بری کر دیا گیا. اس کے بعد لبنان کے وزیر اعظم سعد حریری کی معذرت خواہی کے بعد دمشق اور بیروت کے تعلقات دوبارہ معمول پر آ گئے. عدالت نے جیسے ہی شام کو اس معاملے سے بری کیا تو بعض مغربی ذرائع ابلاغ میں حزب اللہ لبنان کی ساکھ خراب کرنے کی کوششیں تیز ہو گئیں, اور منصوبہ بند طریقے سے شیعہ سنی اختلافات کی آگ بھڑکانے کے اقدامات کیے گئے تاکہ مسلمان عوام صہیونی حکومت کے خلاف متحد نہ ہو پائیں. مغربی اور صہیونی ذرائع ابلاغ نے یہ دعویٰ کیا کہ رفیق حریری قتل میں حزب اللہ ملوث ہے. بعض شواہد سے یہ حقیقت سامنے آئی کہ عدالت کے پاس رفیق حریری قتل میں حزب اللہ کے ملوث ہونے کا کوئی ثبوت نہیں تھا, اور در حقیقت امریکہ اور اسرائیل کی ایک سازش تھی تاکہ حزب اللہ کو غیر مسلح کرنے کے مطالبے پر مبنی قرارداد 1559 منظور کروائی جائے. لبنان میں فتنے کی آگ بھڑکانا, لبنان پر اسرائیل کی سن 2006 کی جارحیت کے جواب میں حزب اللہ لبنان کی فتح کے بعد اس تنظیم کو مسلمانوں کے درمیان نمونہ عمل بننے سے روکنا اسرائیل اور امریکہ کے اہداف تھے, اور رفیق حریری قتل کیس میں اس تنظیم کے ملوث ہونے پر مبنی مغربی ذرائع ابلاغ کی جھوٹی رپورٹوں سے یہ حقیقت اور بھی آشکارا ہو جاتی ہے۔ لبنان کے سنی وزیراعظم رفیق حریری کے قتل میں شیعہ تنظیم حزب اللہ کو ملوث قرار دے کر عالم اسلام میں تفرقہ اندازی اور شیعہ سنی مہاذرائی کروانا اور مسلمان رائے عامہ کو اس تشہیراتی مسئلے میں الجھا کر اسرائیل کے غاصبانہ وجود کی حفاظت کرنا اس منصوبے کے دیگر اہداف تھے۔ انہی حالات کو دیکھتے ہوئے لبنان کے وزیراعظم سعد حریری نے سعودی عرب اور شام سمیت علاقے کے ملکوں کی جانب سے شروع ہونے والی ان کوششوں میں شامل ہو کر جن کا مقصد اس فتنے کو دبانا ہے، عالمی عدالت سے حکومت لبنان کا تعاون ختم کرنے اور حزب اللہ کے شانہ بشانہ کھڑے ہونے کا اعلان کر دیا ہے۔
ناظرین، جزیرہ نما کوریا میں کشیدگی اپنے عروج پر ہے۔ یوں تو سامنے شمالی اور جنوبی کوریا ہیں، لیکن در پردہ کچھ دوسری طاقتیں ہیں جو زور آزمائی کر رہی ہیں۔ ملاحظہ فرمائیے، اس سلسلے میں ہمارا تبصرہ۔
جزیرہ نما کوریا میں معاملہ لفظی جنگ سے آگے بڑھتا دکھائی دے رہا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ ایک بھرپور جنگ کا راستہ ہموار ہو گیا ہے۔ شمالی اور جنوبی کوریا ایک دوسرے کے خلاف رجس خانی کر رہے ہیں اور فوجی حملے پر زور دیا جا رہا ہے۔ شمالی کوریا نے ایٹمی حملے کی دھمکی دی ہے، اور جنوبی کوریا نے شمالی کوریا کو آگ میں جلا کر راکھ کر دینے کی بات کہی ہے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ دونوں ممالک از خود ایک دوسرے کو یہ دھمکیاں دے رہے ہیں یا دوسرے ممالک کی نیابت میں اس جنگ میں کود پڑے ہیں۔ واضح سی بات ہے کہ شمالی کوریا کو چین کی حمایت حاصل ہے اور جنوبی کوریا کی امریکہ سیاسی اور فوجی مدد کر رہا ہے۔ لہٰذا اگر دونوں کوریاؤں کے درمیان جنگ شروع ہو جاتی ہے تو اس کا دائرہ جزیرہ نما کوریا سے آگے بھی نکل سکتا ہے۔ یہ بھی اہم سوال ہے کہ چین اور امریکہ اس معاملے میں صرف تماشائی ہیں یا کچھ بڑے مقاصد کے ساتھ مشن کا اہم حصہ بھی انہی کے ذمے ہے۔ شمالی کوریا کا کہنا ہے کہ وہ مقدس جنگ کے لیے آمادہ ہے۔ یہ بیان شمالی کوریا کی مسلح فورسز کے وزیر نے دیا ہے۔ کم یونگ چون نے کہا کہ جنوبی کوریا مشترکہ سرحد پر جو فوجی مشقیں کر رہا ہے وہ پیونگ یونگ کے خلاف جنگ کے لیے سیول کی آمادگی کی علامت ہیں۔ ادھر جنوبی کوریا کے صدر لی میونگ نے، جو سابق صدور کی بنسبت کچھ زیادہ ہی امریکہ نواز ہیں، وعدہ کیا ہے کہ شمالی کوریا کے ہر حملے کا زبردست جواب دیا جائے گا۔ پیونگ یونگ کا کہنا ہے کہ جنوبی کوریا امریکہ کی شہ پر علاقے میں کشیدگی پھیلا رہا ہے، لہٰذا اسی کو اس کے نتائج کا ذمہ دار بھی ٹھہرانا چاہیے۔ شمالی کوریا کا کہنا ہے کہ امریکہ اور جنوبی کوریا کی مشترکہ فوجی مشقیں صرف نمائشی اقدام نہیں ہیں، کیونکہ جنوبی کوریا نے اس سال 47 فوجی مشقیں کر کے اور 23 دسمبر کو سب سے بڑی فوجی مشقیں انجام دے کر ثابت کر دیا ہے کہ وہ شمالی کوریا کا قلقمہ کرنا چاہتا ہے۔ اس وقت جب علاقے میں کشیدگی اپنے عروج کو پہنچ گئی ہے، ایک عام تصور یہ پیدا ہو گیا کہ امریکہ اور چین یوں تو جنوبی اور شمالی کوریا کی حمایت کر رہے ہیں، لیکن چین اور امریکہ اپنے تمام سیاسی اور دفاعی مفادات کو نظر انداز کر کے ایک دوسرے کے مقابلے پر آ جائیں، یہ بات بعید از قیاس معلوم ہوتی ہے، کیونکہ اس کا مطلب اقتصادی مفادات کو خیر بات کہنا ہوگا۔ بہرحال ایسا لگتا ہے کہ اب بھی علاقے میں ایسی فکر اور نقطہ نگاہ موجود ہے جو علاقے کو جنگ کی حالت سے باہر نکالنے میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ لہٰذا ایسا لگتا ہے کہ اس وقت ایک کھیل جاری ہے جس کے اصلی فریق امریکہ اور چین ہیں۔
ناظرین، پاکستان کے قبائلی علاقوں پر امریکہ کے ڈرون حملوں میں بدستور شدت جاری ہے۔ ان حملوں کی مذمت بھی ہو رہی ہے، تاہم ان حملوں کی شدت میں کوئی کمی دیکھنے میں نہیں آ رہی ہے۔ اس موضوع پر ملاحظہ فرمائیے پاکستان کے سینئر تجزیہ نگار پروفیسر نذیر حسین کے خیالات۔
اس میں دیکھیے، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ موجودہ حکومت جو زرداری کی کولیشن گورنمنٹ ہے، انہوں نے انہیرنٹ کیا ہے، جو مشرف صاحب نے ریٹن ایگریمنٹ تو نہیں ہے، کوئی ٹیسٹ ایگریمنٹ جو امریکہ بہادر کے ساتھ سائن کیا تھا، اس میں یہ تھا کہ وہ پاکستانی علاقے میں جہاں بھی جو انٹیلیجنس شیئرنگ ہے اس کے متعلق ان سے معلومات فراہم کریں گے. اب اس سلسلے میں وہ ڈرون اٹیکس بھی ہو رہے ہیں. دوسری طرف جیسے آپ نے خود فرمایا ہے کہ ان ڈرون اٹیکس سے پاکستان میں جو امریکہ کی مخالفت ہے وہ بہت زیادہ بڑھ رہی ہے. بلکہ ابھی جو پاکستان پیپلز پارٹی کی وزیر اطلاعات ہیں اور اطلاعات کی سیکٹری ہیں فوزیہ وہاب صاحب، انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ جتنے ہم ڈراؤن حملے زیادہ ہو رہے ہیں اسی تعداد میں جو پاکستان میں دہشت گردی کے حملے ہیں وہ بھی بڑھ رہے ہیں. لہذا یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور اس پہ بہت سے جو ناقدین ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو جو ڈراؤن اٹیکس ہو رہے ہیں ویسے ہی جو ہے دہشت گردی کے حملے جو ہیں وہ زیادہ ہو رہے ہیں. دوسری طرف آپ یہ بھی دیکھیے کہ مسئلہ بڑا شدید ہے. مسئلہ یہ ہے کہ امریکہ کو گزشتہ 8-9 سالوں میں افغانستان میں کوئی خاطر خواہ کامیابی حاصل نہیں ہو سکی ہے. اب وہ اس کا نزلہ سارے کا سارا جو ہے وہ پاکستان پہ ڈالنا چاہتے ہیں. کبھی وہ پاکستان کی گورنمنٹ اور فوج پہ یہ پریشر کرتے ہیں کہ جی آپ فلان جگہ آپریشن کریں، کبھی کہتے ہیں جی فلان جگہ آپریشن کریں، کبھی کہتے ہیں جی فلان جگہ آپریشن کریں. اب حال ہی میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اب نارتھ وزیرستان میں جا کے آپ حملہ کریں یا فوج کو لے کے جائیں. مسئلہ یہ ہے کہ پاکستانی فوج اس وقت آلریڈی میجر اس کا جو مسئلہ ہے وہ ہندوستان کے ساتھ بھی فوجیں لگائے ہوئے ہیں، پاکستان کے جو اربن علاقے ہیں وہاں بھی کافی فوج موجود ہے. اب 80,000 سے لے کے 1,00,000 تک فوج جو ہے افغانستان کے بارڈر پر لگی ہوئی ہے. ابھی نارتھ وزیرستان میں آپریشن ہونا بہت مشکل ہے. لہذا امریکہ کو اپنی عوام کو کچھ دکھانے کے لیے اور اپنے آپ کو یہ باور کروانے کے لیے کہ وہ افغانستان میں دہشت گردی کے خلاف جنگ جو ہے طالبان اور القاعدہ خلاف جیت رہا ہے، انہوں نے اب یہ ڈراؤن اٹیکس کا بہانہ بنایا ہوا ہے. اور ابھی ان اٹیکس میں بہت شدت اور بہت تیزی آ گئی ہے اور وہ سال کے اینڈ میں ظاہر ہے اب نئی کانگریس امریکہ میں موجود آ گئی ہے، تو وہ ریپبلکن کے سامنے اپنی عوام کے سامنے یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ جی یہ ہم جو ہے وہ اٹیکس مزید بڑھا رہے ہیں تاکہ دہشت گردی کا قلعہ کما کیا جا سکے. لیکن جہاں تک ڈرون حملوں کا تعلق ہے، پاکستان اس کو روکنے کی قوت اور حیثیت نہیں رکھتا جس کی وجہ سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں. وزیر اعظم نے پاکستان کی قومی اسمبلی میں یہ بیان بھی دیا ہے کہ وہ ڈرون حملوں کو روکنے کے متعلق کچھ کرنا چاہتے ہیں. بلکہ آپ کو یاد ہوگا کہ اس سال کے شروع میں ہی پاکستان کے ڈیفنس منسٹر جو ہیں چودھری مختار صاحب، انہوں نے یہ کہا تھا کہ جی ہمیں ڈرون ٹیکنالوجی ہمیں دے دی جائے، ہم خود اس کو استعمال کرتے ہیں اور جو ممکنہ دہشت گردی کے اڈے ہیں یا اشخاص ہیں یا دہشت گرد ہیں ان کو ہم خود مار دیں گے. لیکن امریکہ اس سے تیار نہیں ہوتا. لیکن یہ مسئلہ انتہائی نازک ہے اور جس میں پاکستان کی سلامتی بھی کافی خراب صورتحال ہو رہی ہے. لہذا آئندہ آنے والے دنوں میں پاکستانی حکومت کو اور پاکستانی فوج کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا.
ناظرین، امریکہ کی معاشی مشکلات کم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہیں. اطلاعات ہیں کہ مزید 100 بینک دیوالیہ ہونے کے دہانے پر ہیں. ملاحظہ فرمائیے ہمارا تبصرہ.
امریکہ میں مزید 100 بینک جنہیں فیڈرل حکومت کے بیل آؤٹ پیکج سے مدد مل چکی ہے دیوالیہ ہونے کے قریب پہنچ گئے ہیں. واشنگٹن میں سرکاری ذرائع کا کہنا ہے کہ ٹی اے کار پیکج کے تحت ایسے 98 بینکوں کی مدد کے لیے $4.2 billion کی رقم فراہم کرائی گئی جن کی حالت میں استحکام نہیں تھا، جبکہ یہ مدد انہی بینکوں کو دی گئی جن کی حالت مستحکم تھی. امریکہ میں جہاں بینکوں کے دیوالیہ ہونے کا سلسلہ جاری ہے، وہیں ملک کے 53% عوام کا کہنا ہے کہ حکومت ملک کی اقتصادی بدحالی دور کرنے پر قادر نہیں ہے. چونکہ بے روزگاری میں بھی تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے، اس لیے امریکی عوام کی مایوسی میں بھی اضافہ ہوا ہے. امریکہ میں 16 مہینے سے زیادہ عرصے سے 9% بے روزگاری جاری ہے. سن 1982 کی کساد بازاری کے بعد بے روزگاری کی اس صورتحال کی کوئی اور مثال نہیں ملتی. جب تک امریکہ میں بے روزگاری کا مسئلہ حل نہیں ہو جاتا، امریکی معیشت کے ٹریک پر واپس آنے کی امید نہیں کی جا سکتی. امریکہ اگر 3% کی شرح سے ترقی کرے تب بے روزگاری کی موجودہ صورتحال کو ابتر ہونے سے بچایا جا سکتا ہے. ماہرین اقتصادیات کا کہنا ہے کہ سن 2011 کی پہلی سہمائی میں بےروزگاری 9.7% تک پہنچ سکتی ہے۔ ماہرین کو اندیشہ ہے کہ بےروزگاری کے نتائج کساد بازاری سے بھی زیادہ خطرناک ہو سکتے ہیں۔ سینٹ لوئز ریاست کے فیڈرل بینک نے کہا ہے کہ امریکہ میں بےروزگاری ایک بہت بڑا مسئلہ بن گئی ہے جسے حل کرنے کے لیے کافی وقت درکار ہے۔ ان تمام باتوں کے باوجود امریکی اراکین پارلیمنٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ دسیوں لاکھ امریکی شہریوں کو بے روزگاری الاؤنس اور دیگر سہولیات فراہم کرنے کے پروگرام کی مدت میں توسیع کی جائے، لیکن ایک اہم نقطہ جس پر انہوں نے توجہ نہیں دی ہے یہ ہے کہ دسیوں لاکھ بے روزگار ایسے ہیں جو اس پروگرام کے تحت فراہم کی جانے والی سہولیات کے مستحق قرار نہیں پاتے۔ سہولیات کی فراہمی 99 ہفتوں کے بعد رک جائے گی، لیکن اس مدت میں کوئی شخص بھی ملازمت نہیں پا سکے گا۔ بے روزگار لوگوں اور ان کے حقوق کے لیے کام کرنے والوں کا کہنا ہے کہ اس مدت میں ان افراد کو امریکی معیشت کا حصہ نہیں سمجھنا چاہیے۔ ان لوگوں کو موسم سرما کی سردی برداشت کرنا ہوگی اور ان کے گھروں میں ٹیلی فون سروس نہیں ہوگی۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ امریکہ میں جہاں اس وقت بے روزگاری اپنے عروج پر ہے، وہیں امریکی کمپنیوں کو زبردست منافع ہو رہا ہے۔
ناظرین، ہماری آج کی گفتگو کا آخری موضوع ہے غزہ پر اسرائیل کی 22 روزہ جارحیت۔ گزشتہ 27 دسمبر کو غزہ پر اسرائیل کی 22 روزہ جارحیت کی برسی تھی۔ اسی دن اسرائیل نے غزہ کے علاقے پر وسیع پیمانے پر حملے شروع کیے تھے اور اس نے ان حملوں کے لیے اپنے کچھ اہداف کا اعلان کیا تھا، جن میں سے وہ ایک ہدف بھی پورا نہیں کر سکا۔ اس کے بعد سے اس علاقے کا محاصرہ جاری ہے جو اب تک چل رہا ہے۔ اس موضوع پر گفتگو کے لیے ہم نے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے جناب گلشن نقوی صاحب کو۔ خیر مقدم آپ کا۔
جی شکریہ۔
گلشن نقوی صاحب، سب سے پہلے تو میں یہی پوچھنا چاہوں گا کہ اسرائیل نے حملے کے موقع پر جو اہداف بیان کیے تھے ان میں ایک تھا اپنے فوجی گلعاد شالید کی رہائی،
جی،
جو حماس کے قبضے میں ہے، حماس کی حکومت کا خاتمہ،
جی،
مزاحمتی طاقت کو ختم کر دینا،
جی،
راکٹ حملوں کا سلسلہ دائمی طور پر اور مستقل بنیادوں پر ختم کر دینا، یعنی حماس کے پاس اس کی طاقت اور صلاحیت باقی نہ رہے۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں تو حالات کچھ الگ ہی نظر آتے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں اس سلسلے؟
جی بالکل، جی ایسا ہی ہے جیسا کہ آپ نے فرمایا ہے۔ جیسا کہ آپ نے کہا کہ گلعاد شالید کی آزادی چاہتی تھی، ایک ہدف یہ تھا صہیونی حکومت کا، تو جیسے ہی آپ نے اس کا نام لیا میرے ذہن میں فوری طور پر جو ہے صہیونی حکومت کے وہ فوجی آ گئے جو کسی زمانے میں حزب اللہ کے پاس تھے، اور صہیونی حکومت چاہتی تھی کہ وہ حزب اللہ سے ان کو بھی آزاد کروائے، لیکن ہم نے دیکھا کہ وہ بھی کس طرح حزب اللہ نے خود انہی فوجیوں کے ذریعے صہیونی حکومت کو ایسی شکست دی کہ جو ہمیشہ صہیونی حکومت کی تاریخ میں لکھی جائے گی، کس حالت میں وہ فوجی پیش کیے گئے، اور پھر کس طرح وہ لبنان کے جو مجاہدین تھے ان کو صہیونی حکومت کی جیلوں سے اور قید سے جو ہے وہ آزاد کرایا گیا، اور اس کا بعد میں اچھی طرح سے جو ہے وہ بھرپور انداز میں جشن بھی منایا حزب اللہ نے اپنی اس فتح کا۔ تو وہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ صہیونی حکومت کو شدید ناکامی اور ایک طرح کی شکست ہوئی، اور اسی طرح حماس نے بھی اعلان کیا تھا کہ صہیونی حکومت جو ہے وہ اپنے اس فوجی کو ہرگز آزاد نہیں کرا سکے گی جب تک ہماری شرائط کو تسلیم نہیں کرے گی۔ تو ہم نے دیکھا کہ یہاں پر بھی حماس کی طرف سے بھی صہیونی حکومت کو اس مقصد میں بھی اپنے جو ہے وہ بری طرح ناکامی ہوئی اور وہ اپنا وہ مقصد حاصل نہیں کر سکے۔ دوسری جو آپ نے بات کی راکٹوں کی، کہ وہ حماس کے راکٹوں کو روکنا چاہتی تھی، تو اس میں بھی اسے ناکامی ہوئی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک یہ صہیونی حکومت کا منحوس اور ناجائز وجود جو ہے وہ برقرار ہے، اس کو یہ توقع نہیں رکھنی چاہیے، اور اگر خیال خام اس کے ذہن میں ہے تو یہ خیال خام اسے اپنے ذہن سے نکال دینا چاہیے کہ فلسطینی مجاہدین جو ہیں ان کی طرف سے راکٹوں کا آنا یا دوسرے جوابی کاروائی کا ہونا جو ہے وہ کبھی بند ہو سکے گا؟ یہ تو انتہائی نامعقول اور انتہائی غیر منطقی بات ہے کہ صہیونی حکومت جو ہے وہ غیر قانونی طور پر اور تشدد سے کام لیتے ہوئے اور غیر انسانی حربے استعمال کرتے ہوئے فلسطینیوں پر اپنے مظالم جاری رکھے اور فلسطینی اس کے جواب میں جو ہے وہ کوئی کاروائی انجام نہ دیں۔ چونکہ یہ راکٹوں کا جو مسئلہ تھا وہ بھی فلسطینی مجاہدین نے اپنی حفاظت کے لیے، اپنے دفاع کے لیے اور اپنے سرزمین کے تحفظ کے لیے اپنے آپ کو صہیونی حکومت سے اور اس کی جو گزند ہے اور اس کی جو جارحیت ہے اس سے بچانے کے لیے وہ اس نے پھینکے تھے، اور یہ انتہائی نامعقول بات ہوگی کہ صہیونی حکومت کا جواب جو ہے وہ فلسطینی جو ہے وہ نہ دیں، چونکہ یہ ایک فطری بات ہے انسانوں
رد عمل
جی رد عمل
اپنا دفاع فطری اور شاید ہر آدمی کا حق بھی
جی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ نہ صرف انسانوں میں ہے بلکہ حتیٰ کہ یہ حیوانات میں بھی خدا تعالیٰ نے یہ حق جو ہے وہ رکھا ہوا ہے، اگر کوئی جانور بھی کسی دوسرے جانور پر حملہ کرتا ہے تو وہ جانور جس طرح بھی اس کے پاس وہ صلاحیت ہے اور اس کے لیے وہ دفاع کا طریقہ جو بھی خدا تعالیٰ نے اس کو دیا ہوا ہے وہ اس انداز میں اپنا دفاع کرتا ہے۔
گلشن نقوی صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون پر، ہندوستان کے معروف تجزیہ نگار حسن کمال صاحب اس وقت تشریف فرمائے۔ جناب السلام علیکم، پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ حسن کمال صاحب السلام علیکم، آواز میری پہنچ رہی ہے آپ تک؟ حسن کمال صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ فلسطین کے علاقے میں ایک طرف اسرائیل کے مظالم ہیں جو اپنی انتہا کو ہیں، اور اسرائیل کو سامراجی طاقتوں کی حمایت بھی انتہائی وسیع پیمانے پر ہے، دوسری طرف فلسطینیوں کی استقامت بھی ہے جو اپنے انتہا کو ہے اور پوری آب و تاب کے ساتھ جاری ہے، اس پر کیا تبصرہ کریں گے آپ؟
دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ فلسطینیوں کے ساتھ آج نہیں، 1949 سے جو ہو رہا ہے وہ اب ساری دنیا کی تاریخ کا حصہ بن چکا ہے۔ اسرائیل کا وجود ہی ایک ایسی سازش کے تحت ہوا تھا جس کی اب جو پوری طریقے سے اب بے نقاب ہو چکی ہے، جس میں برطانیہ اور امریکہ کا خاص طور پر ایک کردار رہا ہے۔ اس کے بعد جو ہوا وہ یہ ہوا کہ صدیوں سے بسے ہوئے فلسطینیوں کو ان کے گھروں سے نکال دیا گیا اور ان کے گھروں پر مشرقی یورپ سے خاص طور پر آئے ہوئے یہودیوں کو آباد کر دیا گیا،
جی،
بجائے خود یہ اتنا بڑا، اتنا شرمناک اور اتنا انسانی افسوس واقعہ تھا جس کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ اس کے بعد اگر یہ رات راتوں رات ایک پوری قوم بے وطن ہو گئی، بے نام ہو گئی، بے نام نشان، بے نشان ہو گئی، فلسطینیوں کی شخصیت کا خاتمہ ہو گیا، ان کی شناخت کا خاتمہ ہو گیا، اس کے بعد اگر یہ توقع کوئی کرتا کہ اس ظلم کو فلسطینی خاموشی سے سہ لیں گی تو وہ احمقوں کی جنت میں رہ جاتا۔ اسرائیل نے جو مظالم کیے اس میں خاص طور پر جو دو چار واقعات اسرائیل اور اسماعیل اور دوسری جگہ پر ہوئے، اس کے بعد جس طریقے سے فلسطینیوں کو قدم قدم پر ہراساں کیا گیا، انہیں ہلاک کیا گیا، ان کے گاؤں کے گاؤں تباہ کر دیے گئے، انہیں وہاں سے نکل کر باہری ملکوں میں پناہ لینے پر مجبور کر دیا گیا، ان کے پاس کوئی وطن نہیں رہا، کوئی قومیت نہیں رہی، ان کے پاس پاسپورٹ نہیں رہے، ان کے پاس شہری حقوق نہیں رہے، ان تمام حالات میں ظاہر ہے کہ تنگ آمد بجنگ آمد کے علاوہ کوئی اور طریقہ ہی نہیں تھا۔ اب رہا یہ بار بار اسرائیل اس بات کی دعائی دیتا ہے کہ حماس کے ہمدرد اور حماس کے لوگ اسرائیل پر راکٹ پھینکتے ہیں اور انہوں نے اسرائیل کے مطابق ہزاروں راکٹ پھینکے، یہ مذکہ خیز بات ہے۔ اسرائیل فلسطینی نہایت ہی معمولی ہتھیاروں سے لڑ رہے ہیں، انہیں کسی طرف سے کوئی مدد نہیں مل رہی، جن راکٹوں کے بارے میں اتنا کچھ کہا جا رہا ہے ان راکٹوں کی حیثیت اسرائیلی ہتھیاروں کے مقابلے میں آتش بازیوں جیسی ہے. اسرائیل نے کبھی نہیں بتایا کہ ان راکٹوں سے کتنے اسرائیلی ہلاک ہوئے, اور اسرائیل نے جو کاروائیاں کی فلسطینیوں کے خلاف اس میں کتنے فلسطینی مرد, عورت اور بچے ہلاک ہوئے. تو ظاہر ہے کہ ان حالات میں سوائے اس کے کہ یہ ایک ایسی دھاندلی ہے جس کی تاریخ میں کوئی دوسری مثال نہیں ملتی, اور اسی کے ساتھ ساتھ فلسطینیوں کی استقامت اور ان کی مزاحمت کی طاقت بھی ایسی ہے کہ جس کی تاریخ میں کوئی دوسری مثال نہیں ملتی, اور یہی استقامت اور یہی مزاحمت آج دنیا میں ہر جگہ گفتگو کا خاص موضوع بنی ہوئی. جن لوگوں کو شروع شروع میں اسرائیلیوں فلسطینیوں سے اتنی ہمدردی نہیں تھی, انہیں بھی اب تمام معاملات کی واقفیت ہو چکی ہے اور یہ معلوم ہو چکا ہے کہ اسرائیل نے کیا کیا ہے اور اسرائیل نے کیسے مظالم کیا. اس کے بعد فلسطینیوں کی جد و جہد کو کوئی دوش دینا سب سے بڑی اور تاریخی ناانصافی ہوگی. میں نہیں سمجھتا کہ اپنی تمام تر طاقت اور امریکہ کی تمام تر پشت پناہی کے باوجود اسرائیلی اپنے منصوبوں میں کامیاب ہو سکے ہیں یا کبھی کامیاب ہو سکیں گے. اور شاید دنیا اس بات کو بھی یاد رکھے گی کہ عورتوں اور بچوں نے بھی اسرائیلی حملوں کی اور جارحیت کی مزاحمت کی ایک نئی تاریخ مرتب کر دی ہے. تو اس وقت جیسا کہ ہے کہ ایک امن کا کارواں آج دوسری مرتب دوسرا امن کا کارواں وہاں پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے, جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں خصوصاً یورپ میں خاص طور پر تمام حقائق روشن ہو چکے ہیں اور فلسطینیوں کی جد و جہد کو دنیا کی ایک بہت بڑی اکثریت, عوام کی اکثریت کی تائید حاصل ہے. ہو سکتا ہے کہ انہیں حکومتوں کی جو اپنی اپنی مصلحتوں سے مجبور ہیں ان کی مدد نہ حاصل ہو, لیکن دنیا میں, یورپ میں, افریقہ میں, ایشیا میں, ہر جگہ, خود امریکہ میں جو عوام ہیں ان کو پوری طریقے سے احساس ہو چکا ہے کہ فلسطینی اپنی جدوجہد میں نہ صرف انصاف اور حقیقت سے کام لے رہے ہیں بلکہ انہیں اس کا پورا حق حاصل ہے اور یہ حق ان سے کوئی چھین نہیں سکتا.
جی حسن کمال صاحب لائن پر رہیے گا, آپ کی طرف ہم دوبارہ واپس آئیں گے. حسن کمال صاحب نے بڑا اچھا اور اختصار سے ایک تاریخ پر بھی ایک نظر ڈال دی. میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اسرائیل کو امریکہ کی پوری حمایت حاصل ہے ہر سطح پر, اور امریکہ ہی نہیں بلکہ علاقے کے بعض ممالک کی حکومتیں, ہم ممالک کو یوں نہیں کہیں گے چونکہ عوام کی مرضی کچھ اور ہے, بعض حکومتیں بھی اسرائیل کی پوری پوری حمایت کر رہی ہیں. اسرائیل کو وسائل کی کمی نہیں ہے, میڈیا میں اسرائیل اور یہودیوں کی ہیجیمنی ہے, لوگ جانتے ہیں. اس سب کے باوجود جیسا کہ حسن کمال صاحب نے کہا, آج پوری دنیا اس فلسطین کے مسئلے کو اور فلسطین کا مسئلہ کیا ہے اس بات کو اچھی طرح سمجھ رہی ہے, جس کی ایک مثال اور جس کا ایک ثبوت مختلف علاقوں سے امدادی کاروانوں کا روانہ ہونا ہے. کیا وجہ ہے کہ اسرائیل کے پاس اتنے سارے وسائل رہے, اتنے سارے وسائل اس نے استعمال کیے, اس کے باوجود ناکام رہا؟
میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایمان کی جو طاقت ہے اس پر کوئی بھی چیز غالب نہیں آ سکتی ہے, اور یہی چیز ہمیں جو ہے وہ 33 روزہ جنگ میں بھی دیکھنے کو ملی جو صہیونی حکومت نے لبنان پر مسلط کی تھی. اس میں بھی ہم نے یہی دیکھا کہ آپ دیکھیں وہاں پر جو صہیونی حکومت نے جنگ مسلط کی خاص طور پر جنوبی لبنان میں, اور جس کا جواب حزب اللہ نے, میں کہوں گا اگرچہ لبنان نے ہی دیا لیکن صفحے اول پر اور پیشو جو تھی وہ حزب اللہ کی تنظیم تھی. تو آپ دیکھیں کہ حزب اللہ ایک مختصر سی چھوٹی سی ایک تنظیم ہے, کوئی اس کے پاس نہ حکومت ہے نہ کوئی بہت زیادہ اس کو حمایت حاصل ہے بہت سارے ممالک کی, لیکن اس کے مقابلے میں خود صہیونی حکومت کو جیسا کہ آپ نے بھی کہا کہ امریکہ کی حمایت حاصل ہے, اور نہ صرف امریکہ کی حمایت حاصل بلکہ فرانس, برطانیہ اور یہ دوسری جو سامراجی طاقتیں ہیں, ان صاحب کی حتیٰ کہ بعض مسلم ممالک جو کہ اپنے آپ کو وہ اسلام کا ٹھیکیدار بھی سمجھتے ہیں اور اپنے آپ کو عرب بھی کہتے ہیں اور عرب کا جو ہے وہ دفاع کرنا اپنا فریضہ بھی سمجھتے ہیں، تو ان کی طرف سے بھی حزب اللہ کی جو ہے وہ اس جنگ میں مخالفت کی گئی اور صہیونی حکومت کی در پردہ جو ہے وہ حمایت کی گئی، اس کی مدد کی گئی، لیکن اس کے باوجود بھی ہم نے دیکھا کہ تمام تر اسلحے اور ہتھیار رکھنے کے باوجود اسرائیل کو وہاں پر بھی شکست اور ذلت آمیز شکست جو ہے وہ اٹھانی پڑی، اور اس کی واحد وجہ جو تھی وہ حزب اللہ کے مجاہدین کا ایمان اور اس کی استقامت تھا۔ وہی چیز جو ہے وہ ہمیں یہاں بھی نظر آتی ہے، آپ یہ بات بھی اب منظر عام پر آ چکی ہے، رپورٹوں میں آ چکی ہے کہ ان جنگوں میں صہیونی حکومت جو ہے وہ اپنے ہتھیار استعمال کرنے کے علاوہ خود امریکہ کے ہتھیار بھی استعمال کرتی رہی ہے، وہ ہتھیار جو امریکہ نے اسرائیل میں رکھے ہوئے ہیں اپنے استعمال کے لیے، لیکن امریکہ نے اجازت دے رکھی ہے صہیونی حکومت کو کہ اگر اسے ضرورت پڑتی ہے تو وہ استعمال کر سکتی ہے، اور یہ ہتھیار صہیونی حکومت نے استعمال بھی کیے۔ تو ان تمام تر ہتھیاروں کے باوجود اور تمام تر مادی طاقت کے باوجود اور تمام تر تشہیراتی، جیسا کہ آپ نے بھی کہا اور حقیقت بھی یہی ہے کہ اس وقت میڈیا پر جو ہے وہ صہیونیوں کا زیادہ قبضہ ہے، بہت سارے اخبارات، بہت سارے چینل جو ہیں، بڑے بڑے چینل جو ہیں، ان پر جو ہے وہ صہیونیوں کا اثر و رسوخ ہے، ان کا تسلط ہے۔ تو تمام تر طاقت کے باوجود صرف ایک ہی چیز میں سمجھتا ہوں کہ وہ ان سامراجی طاقتوں کو شکست دے سکتی ہے اور دیتی آئی ہے، اور گزشتہ تاریخ میں بھی ہم یہی دیکھتے ہیں کہ وہ صرف ایمان کی طاقت اور استقامت کی طاقت ہے جو ان اسرائیل اور اس کی حامی حکومتوں کو شکست دے سکتی ہے، وہ صرف یہی طاقت ہے۔ اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ حماس کی تحریک جو ہے فلسطین میں، اس نے بالکل صحیح راستہ چنا ہے، اس نے اپنے لیے جو ایک آپشن رکھا ہے وہ یہی ہے کہ اگر ہمیں فلسطین کو بچانا ہے، اگر ہمیں اسرائیلی حکومت کو نابود کرنا ہے، اس کی تمام سازشوں پر پانی پھیرنا ہے، خط بطلان کھینچنا ہے، تو ہمیں اپنی استقامت کو جاری رکھنا ہوگا، اور اسی پر وہ گامزن ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک وہ اس راستے پر گامزن رہیں گے، نہ صرف اسرائیل بلکہ اس کا کوئی بھی حامی جو ہے وہ ان کو شکست نہیں دے سکتا۔ اگرچہ حماس کی کامیابی کو کسی حد تک تاخیر میں ڈال سکتے ہیں یہ اپنے حربوں کے ذریعے سے، اپنی چالوں کے ذریعے، مثلاً آپ دیکھیں فلسطین کو تسلیم کیے جانے کی بات ہو رہی ہے، اب بہت سارے ممالک ہیں جو فلسطین کو تسلیم کر چکے ہیں، کر رہے ہیں، حتیٰ کہ لاطینی امریکہ کے ممالک جو ہیں وہ مسلسل اور پے در پے اب
1967 کی سرحدوں والے فلسطین کی
جی تسلیم کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اب امریکہ میں جو ہے وہ ہلچل مچی ہوئی ہے امریکی حکومت کے اندر، اور امریکی وزارت خارجہ نے اس کا باقاعدہ طور پر اس کی مخالفت کی ہے، امریکی سینٹ نے باقاعدہ طور پر اپنی حکومت سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ اگر اس طرح کی یعنی فلسطین کو تسلیم کیے جانے کی کوئی بھی تجویز اور قرارداد جو ہے وہ سلامتی اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں پیش کی جاتی ہے تو اس کی مخالفت کی جائے اور ان ممالک کو روکا جائے کہ جو یہ تسلیم کروانا چاہتے ہیں فلسطین کو۔ تو اس طرح کے حربوں کے ذریعے میں یہ سمجھتا ہوں کہ امریکہ اور صہیونی حکومت اگرچہ فلسطینیوں کی جد و جہد کو کسی حد تک موخر تو کر سکتی ہے، لیکن اس کو ناکام نہیں کر سکتی، اور آخر کار جو ہے وہ فتح جو ہے وہ فلسطینی مجاہدین کے قدم ہی چومیں گی
انشاءاللہ۔ حسن کمال صاحب
جی،
جناب گلشن نقوی صاحب نے حوالہ دیا لبنان کے خلاف اسرائیل کی جارحیت کا، اسرائیل کو اس جارحیت میں شکست کا سامنا ہوا اور وہ اہداف پورے اس کے نہیں ہو سکے جو اس نے اپنے لیے معین کیے تھے، اس کے بعد اسرائیل میں بڑا خلفشار بھی مچ گیا سیاسی حلقے میں اور حتیٰ فوجی حلقوں میں، بہت سے لوگوں کو استعفے دینے پڑے، اس سب کے بعد دوبارہ اسرائیل نے پھر حماس کے اوپر 22 روزہ جارحیت شروع کی اس کے 1-2 سال کے عرصے میں، کیا یہ اس شکست کے بعد اور یہ کہ اس کا جو ایک ہوا کھڑا تھا وہ ختم ہو جانے کے بعد دوبارہ اپنی طاقت کی نمائش کی کوشش تھی اس کی؟
یہ ہمیشہ اور ہر جگہ اور حکومت کا طرز عمل رہا ہے، اسے کسی محاذ پہ ناکامی ہوتی ہے تو اس ناکامی کی طرف سے عوام کی توجہ ہٹانے کے لیے وہ کچھ کچھ ایسا کرتی ہے کہ جس سے واقعی توجہ ہٹ جائے. اور جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ لبنان میں جو کچھ ہوا اس کے وہ اسرائیلی حکومت اور اسرائیلی افواج کے لیے اتنا تحیر آمیز تھا کہ وہ اس کا تجزیہ ہی نہیں کر پائے کہ یہ کیسے ہو گیا اور کیا ہو گیا. چنانچہ یہ بات ساری دنیا جانتی ہے کہ انہوں نے ایک کمیشن بٹھایا, اور یہ بھی بات ساری دنیا جانتی ہے کہ اس کمیشن نے اپنی رپورٹ پیش کی, اور اس رپورٹ میں حکومت اور فوج کی بہت کڑی مذمت کی گئی, جس کے نتیجے میں جو کچھ ہوا اس کا ذکر ابھی آپ نے سنائی, بہت سے لوگوں کو استعفے دینے پڑے. وہ ایک ایسی جھنجھلاہٹ اور فرسٹریشن تھی اسرائیل کے لیے کہ اسرائیل اپنے ہی عوام کو جواب نہیں دے پا رہے تھے کہ اپنی طاقت کے تمام نظام اور اپنی طاقت پر تمام غرور اور اپنی طاقت پر تمام اعتماد کے بعد یہ سب ہو کیسے گیا. تو اب وہ کریں کیا, لبنان میں دوبارہ کاروائی تقریباً ناممکن ہے. دوسرے انہیں اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ لبنان میں حزب اللہ اور خود لبنان کے عوام اب اس حد تک تیار ہیں کہ اگر اسرائیل نے کوئی جارحیت کی تو اس کا نتیجہ بھی وہی ہوگا جو پچھلی جارحیت کا ہوا تھا. چنانچہ اب وہ جس کو ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ دھوبی سے جیت نہ پائیں گدھے کے کان میں تھے, تو وہ انہوں نے طریقہ اختیار کیا کہ انہوں نے ایک بے بس لاچار غیر مسلح, یعنی ان کے پاس اتنے معمولی ہتھیار ہیں کہ انہیں اسرائیلی ہتھیاروں کے مقابلے میں کھلونے کہا جا سکتا ہے, ان سے مسلح لوگوں کو دبانے پیسنے اور کچلنے کی کاروائی شروع کی تاکہ اسرائیلی عوام اور دنیا کے عوام کی توجہ لبنان کی شکست کی وجہ سے کی طرف سے ہٹ جائے. لیکن یہ اسرائیل کی بدقسمتی اور دنیا کی خوش قسمتی تھی کہ ان تقریباً بے ہتھیار اور غیر مسلح لوگوں نے اتنی زبردست مزاحمت کی کہ اسرائیل کی ساری طاقت اس کے آگے پانی بھر کے نظر آئی. تو اور یہ سلسلہ ابھی تک جاری ہے. تو جب اسرائیل کو اور دنیا کو یہ اندازہ ہو گیا کہ اتنی بڑی طاقت ان چھوٹے سے گروہ کو نہیں کچل پا رہی ہے, تو ظاہر ہے کہ اس کا جو رد عمل تھا وہ یہ تھا کہ اس کی صرف ایک ہی وجہ ہو سکتی ہے کہ اسرائیل کے پاس ہتھیاروں اور اسلحوں کی طاقت تو ہے لیکن اخلاق اور ضمیر کی طاقت نہیں. اور یہ بات آج ساری دنیا میں مانی جا رہی ہے کہ اسرائیل کے اخلاقی اور ضمیر کی قوت اتنی کم ہو چکی ہے کہ وہ اپنے ہی عوام کو جواب نہیں دے سکتے کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں. چنانچہ جو جارحیت ہم دیکھ رہے ہیں گزشتہ کافی عرصے سے ہو رہی ہے فلسطینی عوام کے خلاف, اس میں اب فلسطینی عوام کا ڈٹ جانا اتنی بڑی چیز ہے جس نے اسرائیل کے چھکے چھوڑا دیے. تو اور میں پھر پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگر یہ مزاحمت اسی طرح سے جاری رہی اور اس مزاحمت کو اسی طرح دنیا کی مدد ملتی رہی تو اسرائیل کو پھر شکست کا منہ دیکھنا پڑے گا. اور شکست صرف میدان جنگ میں نہیں ہوتی, شکست میدان سیاست میں بھی ہوتی ہے, شکست تدبر کے میدان میں بھی ہوتی ہے جو اسرائیل کو مسلسل ہو رہی ہے. آج اسرائیل کا موقف اور اسرائیل کی پوزیشن دنیا کی نظروں میں اتنی کمزور ہے کہ خود اسرائیل کو اس سے بہت گھبراہٹ اور پریشانی ہو رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس مزاحمت کے پیش نظر اسرائیل کا فلسطینیوں کے خلاف کوئی بھی منصوبہ کامیاب نہیں ہو پائے.
بہت بہت شکریہ جناب, آپ کا آپ سے اجازت چاہیے.
شکریہ.
گلشن نقوی صاحب, بہت اچھا تبصرہ تھا حسن کمال صاحب کا. جی, ہمارے پاس اب تھوڑا سا وقت اور رہ گیا ہے, میں اختصار سے چاہوں گا کہ آپ اس میں تبصرہ فرمائیں کہ ایک جو یہ تحریک شروع ہو گئی ہے 1967 کے فلسطین کو تسلیم کرنے کی, دنیا کے 130 سے زائد ممالک تسلیم کر چکے ہیں, لاطینی امریکہ کے کئی ملک جن میں برازیل اور دیگر کئی ممالک ہیں جنہوں نے ابھی اعلان کیا.
جی,
اس کی کیا وجہ ہو سکتی, کیا فلسطینی کاز اتنا زیادہ واضح ہو کے سامنے آ گیا ہے, یا یہ کہ امریکہ اور سامراجی طاقتوں کی قوت اتنی کم ہو گئی ہے اور ان کا उनका जो एक कंट्रोल हुआ करता था दुनिया पे वो कमज़ोर पड़ गया है कि दुनिया से आवाज़ें उठने लगी हैं फिलिस्तीन की हिमायत में?
मैं समझता हूँ कि इसमें दोनों बातें हो सकती हैं। एक तो ये कि अपना ये जो सहूनी हुकूमत ने गज़ा पर 22 रोज़ा जंग मुसलत की थी उसके बाद से फ़लस्तीन का मसला जो है वो ज़्यादा खुलकर दुनिया के सामने आया। अगरचे दुनिया पहले भी जानती थी कि फ़लस्तीनी जो हैं वो एक मसलूम कौम हैं और इसराइल उन पर जुल्म कर रहा है, लेकिन वो जो वहशियाना हमले इसराइल ने इन 22 दिनों में किए वो ऐसे हमले हैं और ऐसी बर्बरियत है कि जो कभी भी ना तारीख से महव होंगे और ना लोगों के जहन से कभी भी महव होंगे। ये ऐसी चीज़ है जो किसी को नहीं भूलेगी और कोई भी इसको जो है वो कम अहम नहीं समझेगा। तो इस एतबार से अगर देखा जाए तो अपना फ़लस्तीन का मसला जो है वो खुलकर एक आलमी प्लेटफॉर्म पर जो है वो दुनिया वालों के सामने जो है मैं समझता हूँ कि एक मरतबा फिर उजागर हुआ है
जी।
तो एक तो ये मसला भी हो सकता है कि अब दुनिया वाले जो हैं वो ज़्यादा रोशनास हुए हैं, ज़्यादा इस मसले की तरफ मुतवज्जे हुए हैं, इसराइली जारहियत की इसराइली बर्बरियत की तरफ ज़्यादा मुतवज्जे हुए हैं और फ़लस्तीनियों की मसलूमियत की तरफ ज़्यादा मुतवज्जे हुए हैं। और दूसरा मैं ये भी समझता हूँ कि जब से इस्लामी जमहूरिया ईरान में हज़रत इमाम ख़ुमैनी रहमतुल्लाह अलैह की क़ियादत में इनकलाब इस्लामी कामयाब हुआ है तो जिस तरह अमरीका के बारे में वो जो तासुर था कि अमरीका एक ऐसी सुपर ताकत है कि जिसे शिकस्त नहीं दी जा सकती है, तो जब ईरान की मिल्लत ने ईरान के अंदर अमरीका की कायम करदा और अमरीका की पिट्ठू हुकूमत शाह की हुकूमत को ख़त्म किया और उसके बाद फिर आप देखें कि खुद अमरीका की तरफ से मुसलत करदा जंग जो थी जो कि सद्दाम ने शुरू की थी लेकिन उसके पीछे जो था वो अमरीका ही था और ना सिर्फ अमरीका बल्कि दूसरी साम्राज्य ताकतें भी थी और उस जंग में भी इराक़ को शिकस्त हुई, सद्दाम को शिकस्त हुई, तो वो शिकस्त दरअसल जो थी वो अमरीका की शिकस्त थी। तो उसके बाद से जो है ख़ुद अमरीका की साख जो है वो पूरी दुनिया में ख़राब हुई और दुनिया वालों को ये भी पता चला कि जिस तरह हम समझते थे कि अमरीका नाकाबिले शिकस्त है वो उस तरह भी नहीं है, उसे भी शिकस्त दी जा सकती है। जैसा कि खुद हिज़्बुल्लाह ने यह भी साबित किया कि इसराइल जो है वो भी नाकाबिले शिकस्त नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि ये दोनों चीज़ें हैं इसमें और उसी को सामने रखकर अब दुनिया के ममालिक जो हैं वो फ़लस्तीन को तस्लीम करने की तरफ उनका रुझान हो रहा है और जैसे जैसे दुनिया के ममालिक फ़लस्तीन को तस्लीम कर रहे हैं वैसे वैसे इसराइल जो है वो आलमी सतह पर तन्हाई का शिकार हो रहा है और हम ये उम्मीद करते हैं कि कुछ अरसे के बाद इसराइल जो है वो दुनिया के नक्शे से ही महव हो जाएगा।
नाज़रीन ज़ाविया निगाह में आज आपने तज़ज़िया निगारों के ख्यालात मुलाहज़ा फरमाए, हमको आपके तबसरे और रद्द अमल का इंतज़ार रहेगा। urdutv@irib.ir ये हमारा ईमेल एड्रेस है। अगली मुलाकात तक अहमद अब्बास और साथियों को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।